سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے جی
152،
آیت نمبر 152، اس کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين،
صدق الله العظيم۔ الله جل شانه پچھلے رکوع سے غزوہ احد کے اندر جو صورتحال پیش آئی تھی اس کی جزیات کو بیان فرماتے آ رہے ہیں۔ غزوہ احد کو یہاں تفصیلی بیان فرمایا ہے اور غزوہ بدر کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ان دونوں کو بیان کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 4 صفحات پہلے آیت نمبر 120 میں فرمایا تھا اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، فرمایا کہ اے امت مسلمہ کے لوگو، اگر تم صبر کرنے والے بنو اور تقوی اختیار کرو تو پھر دنیا کی ساری طاغوتی طاقتوں کی کوئی بھی تدبیر تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہوگی۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی بھی تدبیر تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی، لا یضرکم تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی۔ اور پھر اس سے نتیجہ ظاہر فرمایا تھا کہ اگر تمہارے صبر کے اندر کمی آئی، تمہارے تقوی کے اندر کمی آئی، تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے مخالفین کا دعویٰ چل جائے، وہ کامیاب ہو جائیں۔ اسی سلسلے میں اللہ پاک نے بدر اور احد کو بیان فرمایا کہ بدر میں تمہارا صبر بھی کامل درجے کا تھا، اور صبر سے مراد صرف یہی نہیں کہ چوٹ لگی ہے تو صبر کر لو، واہ ویلا نہ کرو۔ آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ صبر جو ہے، صبر علی الطاعت، اطاعت پر جمنا، صبر عن المعصیت، گناہ سے رکنا، صبر علی البلایا، آزمائشوں پر اللہ کی جانب رجوع کرنا، یہ صبر صبر کے اندر داخل ہے۔ تو احد کے اندر اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے کچھ لوگوں سے، تو اس کا نتیجہ سامنے آیا کہ ابتدائی طور پر جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ جو ہے وہ پلٹ گیا ہے اور صورتحال بالکل خلاف چلی گئی ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون کی دھاریں نکل رہی ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہیں، زخمی ہیں سب لوگ۔ تو صورتحال تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ صبر کے اندر تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تھی۔ آج کی آیت جو پڑھی ہے نا، اس میں بھی اختصار کے ساتھ بتایا ہے یہی بات کہ پریشان کیوں ہوتے ہو بعد میں کہ کیسے شکست ہو گئی، کیسے ہم مارے گئے، نبی تو ہمارے ساتھ موجود تھے، کیا ہو گیا؟ پھر منافقین نے بھی شرارتیں خوب شروع کی تھیں، ورغلایا تھا خوب کہ دیکھا کہا نہیں تھا نہ جاؤ، اب بھی پلٹ جاؤ، مرتد ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، کچھ نہیں رکھا ہے اس دین کے اندر، اس مذہب کے اندر، بڑا کام کیا اندر خانے انہوں نے۔ اللہ پاک نے آیت اتاری، پہلے ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا دیکھو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ، اور تحقیق اللہ نے تم سے سچ کر دکھایا تھا اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، جب تم ان کافروں کو کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا فَشِلْتُمْ، جب تم نے رائے کے اندر کمزوری دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور حکم کے اندر اختلاف کیا، وَعَصَيْتُمْ، اور پھر تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ، اس بات کے بعد کہ اَرَاكُمْ، اللہ نے تمہیں دکھلا دیا تھا، مَا تُحِبُّونَ، جو تم چاہتے تھے، مِنْكُمْ، تم میں سے بعض وہ تھے، یرید الدنیا، جو دنیا سمیٹنی چاہتے تھے، ومنکم، اور تم میں سے بعض وہ بھی تھے، یرید الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کر رہے تھے، ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تم کو پھیر دیا ان سے، پلٹا دیا، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کریں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تحقیق اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فضل والے ہیں ایمان لانے والوں پر۔ سبب مغلوبیت مؤمنین میدان احد میں، اس کو بیان فرمایا کہ اللہ نے ابتدائی طور پر تو تمہیں وہ منظر دکھلا دیا تھا جو تم چاہتے تھے، چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی ہے ابتدائی طور پر ان کے بڑے بڑے مارے گئے ہیں، پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت زبیر، حضرت ابو دجانہ، حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ لوگ جب آگے بڑھے ہیں نا جی، تو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آگے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کفار کا لشکر جو ہے وہ بھاگا ہے، پاؤں پھسلے ہیں، 3000 کا لشکر، بخاری شریف کی حدیث، کوئی صحابی کہہ رہے ہیں کہ بھاگے ہیں یہ لوگ پہاڑوں کے اوپر، صحابی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں وہ منظر بھی ہے کہ ان کی جو عورتیں آئی تھیں وہ بھی بھاگ رہی ہیں، اور ان کے پائچے اٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاؤں کے پازیب نظر آ رہے ہیں، بھاگ رہی ہیں بے تحاشا، سر کے سر بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں دکھا دیا تھا وہ منظر جو تم چاہتے تھے، لیکن پھر اذا فشلتم، تم نے کمزوری دکھائی، رائے کی کمزوری، کیسے؟ کہ وہ جو 50 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا کہ بھائی آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں، یا کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہمیں فتح ہو چاہے ہمیں شکست ہو، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، آپ کا مورچہ ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اب رائے کے اندر اختلاف، رائے کی کمزوری یہ ہے، فشلتم، رائے کے اندر اختلاف ہوا کہ وہ تو جنگ تو ہو گئی، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، چلیں ہم بھی میدان میں، یہ رائے کی کمزوری۔ پھر وہ تنازعتم، صرف یہی نہیں کہ رائے کی کمزوری، کسی نے کہا دیا، توجہ نہیں دی، نہیں، اور معاملے میں اختلاف بھی شروع ہو گیا، ہاں جی ہمیں تو جانا چاہیے، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اترنے کے لیے، دوسرے منع بھی کر رہے ہیں کہ نہ جاؤ، جو امیر تھے نا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں یاد رکھو حضور نے کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے میں فتح ہو چاہے شکست ہو، یہاں سے نہیں ہلنا، لیکن تنازع فی الامر ہوا۔ اور پھر معاملے کے اندر تنازع اختلاف کے بعد نافرمانی بھی ہو گئی، کیسے؟ کہ صرف 10 یا 11 وہاں رکے ہیں، باقی سارے میدان کے اندر آ گئے، کیوں؟ کافروں کو گرفتار کریں، غنیمت میں ہاتھ بٹائیں، جمع کریں، فرمانا منکم من یرید الدنیا، دنیا سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی چیز ہے، دنیا سے مراد دنیا کی چیز، کیونکہ غنیمت دنیا میں تقسیم ہوگی، دنیا کی چیز ہے، اس میں پڑ گئے تم، اور اللہ تو اور تم میں سے بعض ایسے تو جو آخرت کا ارادہ کر رہے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 11 ساتھیوں کے ساتھ وہیں جو ہے وہ جمع رہے۔ حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہے، جنگی حکمت عملی کی بڑی ان کو تجربہ تھا، ان کو انہوں نے دیکھا کہ یہ گھاٹی خالی ہو گئی، حالانکہ وہی بھاگنے والوں میں سے تھے، وہ کیا کیا اپنے رسالے کے لے کر پیچھے سے حملہ کر دیا، پلٹ دیا۔ اب 250-300 گھوڑ سوار، اب 11-12 آدمی، 10-11 کون کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، کب تک کر سکتے ہیں؟ چنانچہ وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد سے جب وہ انہوں نے حملہ کیا پیچھے سے، تو اب مسلمان پیچھے متوجہ ہوئے، اوپر سے بھاگ رہے تھے، ان کو بھی شیطان نے آواز دی، وہ بھی واپس آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا معاملہ جو ہے وہ الٹا ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم صرفکم عنہم، اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا، کہ تم ان کے پیچھے جا رہے تھے نا، یا تمہارا رخ پھر گیا، اپنی فکر پڑی ہے، واپس پلٹے ہو۔ پھر فرمایا یہ بھی گھبرانا نہیں، یہ بھی آزمائش ہی تھی، تاکہ آئندہ کے لیے تنبیہ ہو، لیبتلیکم۔ اور ایک جملہ، ولقد عفا عنکم، چلو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ دیکھو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، قرآن میں ارشاد فرما رہے اللہ نے معاف کر دیا۔ اور ان واقعات کے اخیر میں بھی آگے ولقد عفا اللہ عنہم، دوبارہ اللہ میاں فرما رہے ہیں، یہی وہ آیت ہے یا اس طرح کی وہ آیات ہیں جن کو دیکھ کر ہمارے اہل سنت والجماعت، ہمارے اکابر و علماء دیوبند کا یہ مسلک ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت سب کا ہی مسلک ہے، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیکھو معصوم نہیں ہے، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت میں گرفت سے محفوظ ہیں، کیونکہ اللہ میاں بار بار ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ آگے پھر فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو آپ خود سوچیں جن کو اللہ معاف فرما دیں، ان پر تنقید اور ان کی گرفت بعد میں 14 صدی کے بعد کوئی شخص آ کر کہے، اور وہ کہے کہ صحابہ میں عیار حق نہیں ہے، ہاں جی، یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ انتہائی غلط بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ معصوم نہیں ہے، انبیاء صرف معصوم ہیں، لیکن ان کی غلطیوں پر 14 صدی کا ایک شخص جو ہے یا کوئی بھی تنقید کرے، ہم اس کو بھی حق نہیں دیتے، تنقید سے بالا تر ہے، کیونکہ آخرت کے گرفت سے اللہ نے سب کو آزاد کر دیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا سب سے اچھا ہے کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا اور اچھائی کا وعدہ کر رکھا۔ ٹھیک ہے، ہوئی ہوں گی خامیاں، ہم معصوم تو نہیں کہتے، لیکن ان خامیوں کو، ان غلطیوں کو لے کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرنا، یہ اصل میں دشمنان اسلام ہیں، دشمن اسلام۔ آپ کہیں گے کیسے، وہ کیسے دشمنان اسلام ہو گئے، ان کی تو اتنی بڑی ٹوپی ہوتی ہے، اتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے، اور ایسا ان کا چوغا ہوتا ہے، وہ کیسے اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تک اسلام کو پہنچانے والی پہلی جماعت صحابہ کی ہے۔ اب جب صحابہ کی زندگی کو مخدوش کر دیا جائے شکوک و شبہات پیدا کر کے، تو انہوں نے جو بات ہمیں بتائی ہے ان کی ساری باتوں کے اندر شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں، پھر سارا دین جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے، سب کے اندر جو انگلیاں اٹھانے کو گنجائش ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے سارے اکابرین کہتے ہیں کہ صحابہ معیار حق ہیں، حق کا معیار ہے، تنقید سے بالا تر ہیں۔ آپ کو دو واقعات سناتا ہوں۔ ایک واقعہ تو آپ کو سناتا ہوں حضرت عبداللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے کا، حضرت ابو ذر ان کا نام تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ 2-3 ماہ پہلے، بلکہ 2 ماہ پہلے ملتان کے اندر بارشیں ہوئی ہیں، بہت شدید، بہت بارش ہوئی، اور ملتان کے اندر ان کی قبر مبارک، تو ملتان کے اندر قبریں فیصل آباد کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ ملتان کے اندر قبریں جو وہ بغلی قبریں ہیں، بغلی، یہاں تو سیدھے کھودتے ہیں نا جی، کیونکہ زمین یہاں پر، وہ بغلی۔ اس بارش کے اندر ان کی قبر بیٹھ گئی مولانا ابو ذر کی، وہ دیکھنے والوں نے فوراً وہ ویڈیو بنا کر کے بھیجی ان کے والد، ان کے بچوں کو، کہ آپ کے والد صاحب کی قبر بیٹھ گئی۔ اللہ کی شان، میں نے خود دیکھی وہ ویڈیو، شاید کہیں محفوظ بھی ہو، 26 سال پہلے انتقال ہوا ہے، وہ بغلی قبر کے اندر وہ لاش مبارک کفن کے ساتھ اسی طرح رکھی ہوئی ہے کہ کفن بھی بالکل سفید ہے. 26 سال ہو گئے، 26 سال ہو گئے، بالکل صاف نظر آ رہا ہے. ادھر پانی بھر گیا، ایسے ہی سیدھے بیٹھ گئی ہے، بیٹھی ہے تو ساتھ میں وہ سیدھے ہاتھ میں جو بغلی بنتی ہے نا وہ کھلی ہوئی ہے، اور وہ لاش ایسے رکھی جیسا ابھی کسی نے یوں کر کے رکھا ہوا، کفن بھی بالکل سفید صاف نظر آ. حالانکہ 26 سال ایک مدت ہوتی ہے. یہ ہمارے اکابرین علماء کے اہل حق ہونے کی یہ دلیل ہے، کوئی اور بھی تو دکھائے اپنے کسی علماء کی ایسی قبر، کوئی نہیں دکھاتا، نہ کوئی نظر آتی ہے. 26 سال میں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ابھی پڑھنے سے فارغ ہو گئے ہیں، یعنی کہ تعلیم مکمل ہو گئی، تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ صاحبزادے جو ہیں آج کل کسی چیز کے مطالعے میں لگے ہوئے ہیں. باہر سے آئے کمرے کے اندر، کتاب کھلی ہوئی ہے، 2-3 کتابیں، کھانا کھایا، کھانا کھاتے فوراً بھاگ گئے کمرے میں، کیا کر رہے ہیں؟ مطالعہ کر رہے ہیں. نفل پڑھی نہیں، مطالعہ کر رہے ہیں رات دیر تک، صبح جلدی. فرمایا، پوچھا کہ صاحبزادے آج کل کیا مطالعہ کر رہے ہیں آپ؟ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ صاحبزادے آج کل کس چیز پہ آپ کا زور ہے، کون سا مضمون ہے کہ ذرا فارغ ہوتے ہیں آپ کتاب پڑھنے شروع کر دیں؟ انہوں نے کہا کہ ابا جی میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا ہوں، تاریخ. اور پھر ایک جملہ اور بھی کہہ دیا، بڑا خطرناک وہ جملہ کہا کہ ابا جی میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور تاریخ میں جو باتیں لکھی ہیں اگر صحابہ ایسے ہی تھے تو معاملہ تو بس یوں ہی ہے. ہلکا لفظ استعمال کر دیا، کیونکہ تاریخ میں تو الٹی سیدھی باتیں ہوتی. او حضرت کہنے لگے، او ہو ابو ذر، میں تو سمجھتا تھا کہ تو عالم ہو گیا، تو پرلے درجے کا بیوقوف نکلا. تو کہنے لگے، کیوں بھجی کیوں، بیوقوف کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ سن، اگر تو نے صحابہ کو پڑھنا ہے سب سے پہلے قرآن میں پڑھ، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھ، پھر اس کے بعد تو تاریخ میں پڑھ. یہ ترتیب ہے صحابہ کو سمجھنے کی. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب تو قرآن میں پڑھ لے گا، تاریخ میں کوئی ایسی بات آئے گی تو فوراً کہہ دے گا کہ اللہ تو یوں فرماتے ہیں، تاریخ میں یہ لکھی ہے، جھوٹا ہی ہے. اور واقعی مورخ تو ایسے ہی ہوتا. مورخ کی مثال ایسی ہے جیسے رات کی تاریکی کے اندر جنگل میں جائے اور لکڑیاں اکٹھی کرے، چن کر گٹھر بنا کے لے آئے، صبح جب کھولے گا تو پتہ لگے گا کون سی سندل کی لکڑی ہے اور کون سا کوئی سانپ ہی اٹھا کے لے کر آ گیا ہے، لکڑی کیوں ہے، کون سی بیکار لکڑی ہے. مورخ کا تو حال یہی ہے، جو سنتا وہ جمع کر رہا، جمع کر رہا، جمع کر رہا. تو فرمایا کہ تو اگر پڑھنا چاہتا ہے صحابہ کو، پہلے قرآن پاک میں پڑھ لے، پھر احادیث میں پڑھ، پھر تاریخ میں پڑھ. اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اور ہے بھی ایسا ہی. آج کل جتنے بھی تنقید کرنے والے ہیں، کہاں سے طبری میں یہ لکھا ہوا، ابن جریر نے یہ لکھا ہوا، فلاں نے یہ لکھا ہوا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، سب بکواس ہے. تاریخ تو ایسی چیز ہوتی ہے جو رات کی تاریکی میں جنگل سے پتے اور لکڑیاں اکٹھی کرنے والی بات ہوتی ہے، وہ تو دن کو پتہ لگے گا. کیسے پتہ لگے گا؟ کون پرکھے گا؟ وہ بھی وہی پرکھے گا جس کو شناخت ہو. اور پرکھنے کی چیز یہ اللہ کا کلام ہے اور حدیث مبارکہ ہے. جو اس سے ہٹ کر صحابہ کو دیکھے گا نا جی، وہ پریشان ہوگا، اپنا دین خراب کرے گا. تو یہی ہے، جب اللہ میاں نے معافی کا قرآن پاک میں اعلان کیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو پھر اب کسی کو کہے کیا اختیار ہے کہ وہ کہے کہ صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ غلطی. انتہائی درجہ ضلالت و گمراہی کی بات ہے. اور ایسا کہنے والے اصل میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم تو بڑی تحقیقی بات کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، چاہے وہ مرزا ہو، چاہے مودودی ہو، کوئی بھی ہو. وہ پیچھے تم دیکھو کہ دین پہنچانے والے یہ ہیں. اگر ان کی زندگیوں پر انگلی اٹھا دی گئی اور ان کی عصمت پر فرق آ گیا تو سارا دین مخدوش ہو جاتا ہے. کون لے کر آیا؟ فلاں. او فلانا تو ایسا ہی ہے، اس کے لیے چیز میں خیر نہیں ہو سکتی. یہ سارا کا سارا مسئلہ خراب ہے. اس وجہ سے ہمارا مسئلہ یہ ہے، صحابہ معصوم نہیں ہے لیکن بہرحال معصوم ہے، محفوظ ہے آخرت میں گرفت سے. اور اللہ نے بار بار اعلان کیا، جب اعلان کر دیا محفوظ ہیں تو پھر بعد میں آنے والے کسی کو ہم یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کو جو تاریخ کے اندر ملے یا کسی جگہ شریعت کے اندر قرآن کے اندر ملے اس پر وہ تنقید کرے، جیسے کسی پر تنقید نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. ایک واقعہ سنا ہے، ایک واقعہ اور سنا دوں؟ دیر ہو گئی ہے، سنا دوں. ملتان کے اندر جو ہے ایک مقدمہ چلا، ملتان کے اندر وہ مقدمہ کسی بچی کا تھا، اس کے گھر والے تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر رہے ہیں اور غلط فہمی میں انہوں نے اپنی بچی کا نکاح کسی ایسی جگہ کر دیا تھا جو لوگ صحیح نہیں تھے، چاہے مرزائی تھے، چاہے وہ رافضی تھے، چاہے جو بھی تھے. اب مقدمہ چل، اتفاق یہ ہے کہ عدالت کے اندر جو ہے بطور وکیل کے مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگوں میں سے تو وہ ہیں، اور بھی حضرات ہیں، خود یہ پیش ہو رہے ہیں مقدمہ، بڑا مشہور مقدمہ. اس مقدمے کے درمیان ادھر سے بھی ان کے بڑے تھے عالم یا جو بھی، بحث و مباحثہ شروع ہوتا تو ایک حدیث سامنے آئی، بڑا مشہور مقدمہ. تو وہ جو مخالف تھا اس نے اس حدیث پر جرح کرنی شروع کی کہ یہ حدیث فلاں رابی فلاں محدث نے لکھی ہے، اور اس حدیث کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ فلاں نے بیان کیا، پھر فلاں نے بیان کیا. وہ کہتا ہے کہ میں جرح کر سکتا ہوں اس حدیث پر؟ تو انہوں نے کہا کہ کر لو تم جرح. تو کہا اچھا، یہ پہلے اس کے راوی یہ ہیں، وہ کون تھے؟ تو علماء ادھر ہیں، بتا دیا یہ ان کی توثیق، دوسرے تیسرے، کرتے 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 حدیث کی سند میں اخیر میں صحابی آتا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ صحابی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، غور کرنا. تو مولانا خیر محمد جالنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا. تو سبحان اللہ، تو صحابی تو صحابی ہے، فوراً کہنا چاہیے تھا کہ صحابی تو قابل حجت ہے، اس کے بارے میں کیا تحقیق کرنا، فوراً کہنا، لیکن کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا. تو اب کہتے ہیں کیوں نہیں جواب دیتے، جیسے باقیوں کی توثیق کرتے آ رہے ہیں تو اس کی بھی توثیق کریں، تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا. وہ جج جو تھا نا وہ بھی بول پڑا کہ مولانا صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، آپ کیوں نہیں اس کا جواب دیتے کہ یہ صحابی اعلیٰ درجے کے امین ہیں، دیانتدار ہیں، صحابی ہیں. کہتے ہیں، پھر کہنے لگا ہاں میں اسی ویسے کہہ رہا تھا تاکہ تم بھی متوجہ ہو جاؤ، ساری عدالت متوجہ ہو. پھر ایک جملہ بہت ہی عجیب کہا، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. وہ جملہ کیا گیا، فرمایا کہ اگر صحابی کے بارے میں میں یوں کہوں کہ یہ صحابی بڑے اعلیٰ درجے کے نیک تھے، ذہین تھے، سمجھدار تھے، نیکی والے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس کی تنقید کو قبول کر لیا اور جواب دے رہا ہوں. یہ مطلب ہے نا کہ تمہاری جرح کو میں نے قبول کر لیا، حالانکہ صحابی پر جرح ہو ہی نہیں سکتی، صحابی قابل جرح ہے ہی نہیں. میں اگر اس کا جواب دوں، حالانکہ سب کو پتا کہ صحابی تو صحابی ہے، تو میرا یہ کہنا کہ یہ تو صحابی ہیں اور اس درجے کے ہیں، یہ اس کا مقصد ہوا کہ تیری جرح کو میں نے قبول کر لیا. ہم صحابی پر جرح کو قبول ہی نہیں کرتے، صحابی اس قابل ہے ہی نہیں کہ کسی کو ہم حق دیں کہ وہ ان کی زندگی پر جرح کرے کہ فلاں صحابی کیسا ہے، فلاں صحابی کیسا ہے. اللہ میاں جب فرما رہے ہیں صحابہ تو کلہم عدول، اللہ وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب کے لیے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے، اب کسی کو حق کیسے دے دیا جا سکتا ہے کہ وہ صحابی کا نام لے کر کے اس پر جرح کرے؟ یعنی صحابی قابل جرح ہے ہی نہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. ہاں درجات ان کے مختلف ہو سکتے ہیں، سب سے اونچا درجہ اصحاب بدریین کا ہے، ان میں بھی اونچا درجہ خلفائے راشدین کا ہے، عشر مبشرہ کا ہے. دوسرا درجہ جو ہے وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لیا، دوسرا درجہ ان کا جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، چوتھا طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. ٹھیک ہے، درجات ان میں ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی، چاہے بعد والا ہو، چاہے پہلے والا ہو، چاہے عمر سے چھوٹا ہو یا صحبت سے بڑی صحبت اٹھائی ہو، قابل تنقید نہیں ہے، قابل جرح نہیں ہے، اس پر جرح نہیں ہو سکتی. کیوں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اللہ نے جب توثیق فرما دی، عف اللہ عنہم رضی اللہ عنہم اولئک ہم المتقون اولئک ہم الفائزون، کتنی توثیق فرما دی، تو اب کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جرح کرے. چنانچہ یہاں پر ہی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. واللہ ذو فضل المؤمنین، اور اللہ پاک تو مومنین پر فضل والے ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہی کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ معصوم ہیں، محفوظ ہیں آخرت میں گرفت سے، اور اللہ جل شانہ کے قرآن کے ذریعے وہ سارے کے سارے عادل ہیں، ان پر ترقید نہیں ہو سکتی، ان پر جرح نہیں ہو سکتی۔ جو جرح کرنے والا ہے سب سے پہلے اس کی شکل دیکھیں گے اور اللہ کے کلام کو دیکھیں گے۔ اللہ کا کلام یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اور یہ بہرحال تمام تنقید کرنے والوں پر غالب ہے۔ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔